کا راستہ ہے یہ, جہالتوں کی ظلمت مٹائیں گے یہ عزم ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام ہے نور ہدایت. قرآن نور بھی ہے, ہدایت بھی. قرآن کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں جو ہم نہیں جانتے, آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے. پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے قرآن کے بارے میں, وحی کے بارے میں اور قرآن میں جو رائے قائم کرتے ہیں اس حوالے سے سنا. آج مزید اسی موضوع کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے. قرآن پاک کی معلومات کے حوالے سے ہم مزید جانیں گے آج کے اس پروگرام میں. مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. پہلے تو استاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. وہ سب پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے چند ایک سوالات کیے, ماشاء اللہ آپ نے بڑے زبردست جواب دیے. بہت سارے وہ سوالات جو عوام کے ذہنوں میں تھے, امید ہے کہ بہت ساری وہ باتیں لوگوں کو کلیئر ہو چکی ہوں گی کہ جو عام طبقے میں گفتگو کی جاتی ہے. چند آج بھی میں ایسے ہی سوالات آپ سے کروں گا کہ قرآن پاک کے کیا بہت سارے نام ہیں یا ایک ہی قرآن پاک کا نام ہے؟ اگر بہت سارے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟
علماء نے 50 سے زیادہ نام قرآن پاک کے شمار کیے ہیں.
اللہ اکبر, 50 سے زائد,
اور وہ بھی قرآن پاک سے ہی.
صحیح.
مثال کے طور پر نور, صراط, برہان,
جی,
حکیم,
صحیح,
سبا مسانی,
واہ,
بیان, ہدا, حق, فرقان,
واہ,
بہت سارے نام ہیں قرآن پاک کے. اب آپ کا یہ سوال,
جی,
کیوں
کیوں؟
میں میرے سامنے ثاقب صاحب بیٹھے ہیں, خود صاحب ایک صفت ہے.
جی,
آپ سید زادہ ہیں, یہ بھی ایک وصف ہے. مسجد کے امام بھی ہیں,
جی,
فارغ التحصیل عالم بھی ہیں, اچھے انسان بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ
جی,
کہ جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے, جتنی بڑی ہوتی ہے, اس کے جو صفات ہیں, اس کے جو اوصاف ہیں,
جی,
اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں.
صحیح.
اصل میں تو یہ صفاتی نام ہے.
صفاتی
مطلب نام علم کو کہتے ہیں, ناؤن.
جی,
لیکن پھر صفاتی نام ہوتے ہیں. تو قرآن کریم جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جس کی کوئی مثل نہیں, کوئی
جی
مثال نہیں.
واہ.
جو اپنی منزلت میں, رفعت میں, بلندی میں اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے.
بے شک.
تو اس کی پتہ نہیں کتنے صفاتی نام ہوں گے.
کیا بات,
یہ تو وہ ہیں جو ہم ادا کر سکتے ہیں.
جی,
یہ تو ہم اس پر بات کر رہے ہیں,
جی,
کہ بھائی قرآن نے کیا بیان کیا ہے, ورنہ تو خود قرآن کے اوصاف بے شمار ہیں.
کیا بات ہے. مطلب قرآن اتنی عظیم کتاب ہے اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں ہی ہے کہ اگر پہاڑ پر اتاری جائے تو قرآن کا وہ بوجھ برداشت نہ کر سکے, ریزہ ریزہ ہو جائے. جبکہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک اترتا ہے. ہم کیفیت دیکھتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عام زندگی گزارتے ہیں. ان دونوں باتوں میں آپ تطبیق کیسے ارشاد فرمائیں گے؟
دیکھیے, آپ نے جو سوال کیا ہے,
جی,
یہ دونوں ہی پہلو قرآن نے بیان کیے ہیں.
صحیح.
ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے, اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے,
جی,
تو یہ اللہ کے ڈر سے, خوف سے, اس بوجھ سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا.
ریزہ ریزہ ہو جاتا.
اور یہ بھی قرآن نے کہا, وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ قرآن منزل ہے اللہ کی طرف سے.
جی,
نزل بہ الروح الامین, روح امین یعنی جبریل امین لے کر اس کو نازل ہوئے.
جی,
علی قلبک, اے محبوب, آپ کے قلب پر نازل کیا, لتکون من المنذرین, تاکہ آپ لوگوں کو ڈر سنا سکیں.
جی,
آپ کے قلب پر نازل ہوا.
جی,
قرآن کہہ رہا ہے.
بے شک.
پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے.
جی,
پہلے تو پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہونے والی جو بات ہے,
جی,
یہ صرف مثال نہیں ہے. قرآن نے پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہونا بیان بھی کیا ہے.
اللہ اکبر.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ,
جی,
قرآن کہتا ہے, ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہمارے وعدے پر, بلایا گیا تھا, وہ آ گئے.
بے شک.
وکلمہ ربہ, اللہ رب العزت نے کلام فرمایا. شرف کلام تو مل گیا,
جی,
لیکن انہیں تمنائے دید تھی.
اللہ تعالیٰ کا دیدار
بھی کریں.
جی
قال ربی ارینی, اے اللہ اپنا جلوہ دکھا.
واہ.
انظر الیک, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں.
سبحان اللہ.
قال لن ترانی, میرا جلوہ نہیں دیکھ سکے گا. انظر الی الجبل, وہ جو پہاڑ ہے
جی
اس کی طرف دیکھ,
پہاڑ کی طرف دیکھ.
فنستقر مکانہ, اللہ کی تجلی کا ایک پرتو اس پہاڑ پر پڑتا ہے.
جی
مطلب ایک ہلکی تجلی کا,
جی
حق تعالیٰ کی ذات کا نہیں,
تجلی کا,
تجلی کا ایک پرتو پڑتا ہے. فنستقر مکانہ ہو, اگر وہ پہاڑ اس تجلی کو برداشت کر لے,
جی
فصوف ترانی, تو تم یہ دیکھ سکتا ہے.
جی
فلما تجلا ربه للجبل, اور جب رب کی تجلی اس پہاڑ پر پڑتی ہے, جعلہ دکا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے.
ریزہ ریزہ.
وخر موسیٰ صعیقہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام براہ راست انہوں نے وہ تجلی نہیں دیکھی, اس کے کچھ اثرات آپ تک پہنچے, بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں.
اللہ اکبر, اللہ اکبر,
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے.
جی
بات یہ ہے کہ تجلی بھی اللہ کی صفت,
بے شک,
اور یہ قرآن کا کلام ہونا بھی اللہ کی صفت,
اللہ کی صفت ہے.
تو بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. حضور فرماتے ہیں نا
صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور مرسلین, مفہوم عرض کر رہا ہوں,
جی
ستائے گئے,
بے شک,
میں سب سے زیادہ ستایا گیا.
اللہ اکبر, اللہ اکبر.
آپ یہ دیکھتے ہیں
جی
کہ ایک شخص سے اس کی ہمت کم ہوتی ہے, ایک کی زیادہ ہوتی ہے.
جی
ایک کی برداشت کم ہوتی ہے, ایک کی زیادہ ہوتی ہے. انسانوں کے اندر تفاوت ہے. اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہوتے ہیں
جی
وہ چنے جاتے ہیں, اور چننے سے بھی پہلے, یعنی اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ازل سے,
بے شک,
کس کو اللہ نے چننا ہے,
بے شک,
اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ اوصاف پیدا فرماتا ہے جو عام لوگوں سے انہیں ممتاز کرتے ہیں.
واہ کیا بات.
ان کی عقل سب سے بڑھ کر ہوتی ہے.
واہ.
ان کی شجاعت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے. ان کا حوصلہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے. وہ محبت وحی ہوتے ہیں.
واہ.
یعنی وہ وحی کی تجلی کو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں.
کیا بات ہے.
ان کی ہمت پہاڑ سے بھی مضبوط ہوتی ہے.
سبحان اللہ.
مطلب جو انبیاء کو عام لوگوں جیسا سمجھتے ہیں,
جی
یہی تو ان کی غلطی ہے.
استغفر اللہ.
یعنی
है
مثال کے طور پر ایک انسان ہے, اندھیرے سے ڈر جائے, چیخ سے ڈر جائے,
جی
ہے نا,
جی
اور ایک ہے جو نہیں ڈرتا. تو ان کی جو طاقت اور قوت ہوتی ہے,
جی
وہ عام لوگوں جیسی ہوتی ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قلب مصطفیٰ بھی اللہ کی مخلوق, پہاڑ بھی اللہ کی مخلوق.
واہ واہ واہ.
ٹھیک ہے, پہاڑ ایک پتھر, اور وہ قلب کہ جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے.
سبحان اللہ.
اعلیٰ قلب آیا نا, اس کے علاوہ بھی آیا ہے.
جی
تو خلاصہ یہ ہے کہ قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا, تو
جی
قلب مصطفیٰ کی طاقت پہاڑ سے بھی بڑھ کر ہے.
سبحان اللہ.
تضاد تو کوئی نہیں ہے, موافقت ہے, تطبیق ہے.
واہ.
کوئی تضاد نہیں ہے.
کیا بات ہے. قرآن پاک مطلب اتنی عظیم کتاب ہے, پھر اس کی ادائیگی, قرآن پاک کو پڑھنا, ہم ویسے تو حکم یہی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کو پڑھیں. جیسے قرآن پاک میں ترتیل کا لفظ بھی آیا, ورتل القرآن ترتیلا. لیکن بعض جگہ دیکھا گیا ہے رمضان المبارک میں کہ بہت جلدی پڑھتے ہیں, یوں کہیں کہ یعلمون تعلمون کی بس سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, آیت کا آخری حرف ہی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ کیا کہا جا رہا ہے. کیا فرماتے ہیں ایسے افراد کے حوالے سے آپ؟
دیکھیے ترتیل کا جو حکم ہے
جی
وہ تو بلا شک و شبہ ایک اعلیٰ طریقہ ہے نا.
جی اعلیٰ طریقہ,
ایک اعلیٰ طریقہ ہے, اور عبادات میں عمدگی ہی پسندیدہ ہوتی ہے.
بے شک.
کہ آپ عبادات کو حسن کے ساتھ, کمال کے ساتھ, تکمیل کے ساتھ ادا کریں.
جی
نہ یہ کہ گزارا لائق ادا کریں. گزارا لائق بھی ایک لفظ بہتر نہیں ہے. بات یہ کہ فرض ادا ہو جائے, واجب ادا ہو جائیں, یا ذہن کے بجائے اس کے اندر عمدگی, جتنا ہو سکتا ہے اس کے اندر عمدگی لائی جائے. ایک تو ترتیل,
جی
ٹھہر ٹھہر کر اس کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے.
جی
اور ایک ہے بہتری میں بھی کم سے کم کتنی رعایت ہو سکتی ہے.
جی
یہ بھی ایک پہلو ہے کہ عمدگی,
عمدگی
اس انداز کی عمدگی کے نقص واقع نہ ہو.
جی
کتنی رعایت مل سکتی ہے؟ صحیح. اتنی رعایت مل سکتی ہے کہ آپ حروف واضح طور پر ادا ہو جائیں. لہنے جلی نہ ہو, جہاں مت کرنا واجب ہے اور وہاں مت کر رہے ہوں, آپ کا تلفظ ٹھیک ہو, حروف جو اس کے تلفظ ہیں, جو امتیاز کرنا پڑتا ہے مختلف حروف کے درمیان, وہ آپ کر رہے ہوں.
بالکل.
جن حافظوں کی آپ بات کر رہے ہیں, بعض حافظوں کے, سارے ایسے نہیں ہیں.
بالکل, ایسے ہی بعض ہی مراد ہیں.
ہاں,
بعض ایسے افراد ہوتے ہیں,
مطلب یہ بیچارے جو نا وہ قابل رحم ہیں,
اللہ حافظ,
یہ بھی قابل رحم ہیں, ان کے نمازی بھی قابل رحم ہیں,
اللہ حافظ.
آپ 50 کلومیٹر کا سفر کریں
جی
اندرون شہر
جی,
اور آپ کے ذہن پر سوار ہو میں نے تو اسپیڈ سے جانا ہے, خوب ایکسلیٹر پر پاؤں رکھے جائیں
جی,
جب آپ پہنچیں گے آپ دیکھیں گے 10 منٹ کا فرق آیا. یہ نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹے کا سفر جو ہے نا آپ 20 منٹ میں کر لیں گے, ممکن ہی نہیں ہے. عادتاً آپ 10 منٹ بچا لیتے ہیں, آپ 20 منٹ بچا لیتے ہیں. تو نمازیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ صرف گھڑی پر نظر نہ رکھیں, نہیں جناب, ہمیں تو راؤنڈ فگر میں 45 منٹ میں تراویح چاہیے, ہمیں 50 منٹ سے زیادہ نہیں چاہیے, بس گھنٹہ تو بس ہے. کچھ حصہ نمازیوں کے کھاتے میں جاتا ہے کوتاہی کا, اور ایک بڑا حصہ حفاظ کے کھاتے میں جاتا ہے. خیر, جس کو ہم امام بناتے ہیں وہ امین ہوتا ہے, اصل ذمہ داری تو اس کی بنتی ہے, لیکن اس پر پریشرائز کرنے والے بھی اس معاملے میں برابر کے شریک ہوتے ہیں, خاص طور پر جہاں کوتاہی لازم آ رہی ہے, نقص لازم آ رہا ہے, کہ جس کی اجازت نہیں تھی آپ وہ کر رہے ہیں, اور سوائے یعلمون اور تعلمون کے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. بعض اوقات تو جو ہے نا وہ لہن جلی کی کیفیت بنتی ہے, حروف کی ادائیگی کا مسئلہ بنتا ہے. تو ایسی جو تراویح ہے یہ مقصود شریعت نہیں ہے. مقصود شریعت تو یہ ہے کہ آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر قرآن سنیں,
بے شک
آپ کو حروف کا امتیاز پتہ چل رہا ہو اور پڑھنے والا جو ہے پڑھنے کے ضروری تقاضے ادا کر رہا ہو.
اچھا مصطفیٰ, کہا یہ جاتا ہے نا کہ قرآن پاک اس انداز میں پڑھیں, ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت انداز میں قرآن پاک پڑھیں, پھر قرآن میں جو بات چل رہی ہے وہ سمجھیں بھی. لیکن ایک بہت بڑی تعداد, چونکہ ہم عربی نہیں ہیں, عربی سے واقف نہیں ہیں, آہستہ اسپیڈ میں پڑھنے والوں کی بھی پیچھے جو سماعت کرنے والے ہوتے ہیں, نمازی حضرات ہوتے ہیں, انہیں سمجھ میں نہیں آتی. ایسے افراد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کیا کرنا چاہیے ایسے افراد؟
دیکھیے, ہر فن
جی
سبجیکٹ
جی
وہ ایک دم سے نہیں آ جاتا. اگر ہم قرآت کی بات کریں, ہم ترجمے پہ نہیں جا رہے, ہم تفسیر پہ نہیں جا رہے, صرف قرآت پہ جا رہے ہیں, تو قرآت کے اندر بھی ایک انسیت ہوتی ہے.
جی,
یہ آتا نا کہ قرآن پڑھنا جو بھول گیا اس کی یہ وعید ہے.
جی,
اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے, مطلب ایک تو ہوتا ہے نا حافظہ بھول جانا,
جی
ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ بندہ پڑھنا ہی بھول جائے.
استغفر اللہ,
بدقسمتی کا تو اعلیٰ ترین درجہ ہے.
جی,
تو جو قرآن پاک پابندی سے پڑھتے ہیں
جی
ان کے پڑھنے میں روانی رہتی ہے,
روانی رہتی ہے,
ان کی جو قرآن پاک کی قرآت سے جو انسیت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے.
جی,
ایک تو معاملہ یہ ہے کہ پورے سال جو قرآن پاک پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, یہ دقت اسے محسوس نہیں ہوتی.
جی,
اچھا جو صرف رمضان المبارک میں آ کے قرآن پاک کھولتا ہے
جی,
یا وہ بھی نہیں کھولتا, صرف تراویح میں آ کے کھڑا ہوتا ہے.
جی,
اب حافظ صاحب بے شک آہستہ پڑھ رہے ہیں, تو اب تعلیم کے اندر نا تدریج ہوتی ہے.
جی,
مرحلے ہوتے ہیں, ایک اسٹیپ, دوسرا اسٹیپ, تیسرا اسٹیپ, ایک ہی دن میں سبق پورا سمجھ میں نہیں آ جاتا.
ایسے ہی ہے,
تو تلاوت کے اندر بھی ایک انسیت ہے.
صحیح,
جتنا آپ کا اشتغال ہے, جتنا آپ وقت دیتے ہیں, اس قدر ہی انسیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے.
بالکل.
تو ایک طریقہ یہ بھی اپنایا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر حافظ صاحب نے پہلا پارا پڑھنا ہے.
جی,
تو بجائے اس کے کہ پہلا پارا آپ دوسرا دن پڑھیں.
جی,
اب وہ پہلا پارا پڑھ چکے ہوں. عام طور پر جو الفاظ ہیں وہ شروع میں ڈیڑھ پارا پڑھتے ہیں.
جی,
تو آپ نے وہ ڈیڑھ پارا فجر سے شروع کر لیا اور مغرب تک جو بھی آپ کو موقع ملا, ایک نشست میں, دو نشست میں ختم کر دیا. اب آپ وہ پڑھ کر جائیں گے تو
کیا
صورتحال تبدیل ہوگی.
بالکل, ایسے
اور ایک انسیت ہوگی. اچھا, جو لوگ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں, مستقل نمازی ہوتے ہیں, تو ان کو بہت زیادہ لطف آ رہا ہوتا ہے.
بالکل.
اچھا, جن کو لطف نہیں بھی آ رہا, اصل یہ ہے کہ اسٹارٹنگ تو لینی ہے نا.
جی,
ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی پہاڑ پر چڑھنا چاہتا ہے.
جی,
کامیاب ہو جائے گا لیکن پہلے دن کامیاب نہیں ہوگا. تعلیم کے اندر مرحلہ وار تدریج یہ ایک فطری عمل ہے.
بالکل.
تو قرآن سننا بھی ایک فن ہے, اس کے اندر بھی ایک انسیت ہے.
جی,
تو یہ بھی ایک دم نہیں آ جاتی.
جی, کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب, قرآن پاک جیسے آپ ماشاءاللہ پڑھنے کے حوالے سے بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمیں آہستہ بھی پڑھنا چاہیے، بہت سے افراد ماشاءاللہ رمضان المبارک میں بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد یوں بھی ہے مسلمانوں کی کہ جن کی روٹین میں شامل ہے وہ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو کیا ہر فرد کا قرآن پاک پڑھنا یہ ایک جیسا ہی ہے؟
فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے
سبحان اللہ،
ایک عام آدمی بھی علم رکھتا ہے
جی،
ایک حافظ قرآن بھی علم رکھتا ہے، ایک مفسر بھی علم رکھتا ہے
جی،
ٹھیک ہے، ایک اللہ کا ولی بھی علم رکھتا ہے
جی،
سب کا علم ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ علم اللہ کا نور ہے
بے شک،
علم کا معنی ہے انکشاف، ہوتا نہیں آپ کسی کمرے میں جاتے ہیں دروازہ کھلا ایک کمرہ آ گیا
جی،
پھر دروازہ کھلا دوسرا کمرہ آ گیا
جی،
پھر پردہ ہٹا ایک نیا جہان آ گیا
جی،
تو علم کا معنی ہے انکشاف
جی،
انکشاف انکشاف انکشاف، قرآن تو ایک سمندر ہے
جی،
اس سمندر میں جس کا جتنا زیادہ اشتغال ہوگا
جی،
ایک ہی آیت ہے مثال کے طور پر، ایک آدمی نے پڑھی اس سے 10 معنی حاصل کیا
جی،
ایک نے پڑھی اس نے اس سے 15 نتائج حاصل کیے، ایک نے پڑھی اس نے اس سے 20 فوائد حاصل کیے
جی،
ابھی فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم اور قہر جاری ہے، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے
آمین، آمین،
اور
آمین،
ان کو حوصلہ عطا فرمائے
آمین،
میں نے ایک تصویر دیکھی
جی،
کس نے شیئر کی ہوئی تھی کہ ایک عاشق قرآن کا گھر برباد ہو گیا، بم جب پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے،
ایسے ہی ہے،
برباد ہو جاتا،
برباد ہو جاتا سب کچھ،
اب وہاں سے مصحف شریف نکلا
صحیح، قرآن پاک،
قرآن پاک
جی،
ایک ایک صفحے پر 50 سے 60 جگہ نشاندہی کی ہوئی تھی،
اللہ اکبر،
کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا،
اللہ
کیسا قرآن پڑھنے والا تھا یہ،
واہ
ہے
واہ،
کہ قرآن پڑھتے ہوئے ایک ہی طور پر ایک دفعہ نہیں لکھا ہوگا، ایک دفعہ جی، پڑھا کچھ نئے جان کھلے
سمجھ میں آیا تو لکھ دیا،
پھر نئے جان کھلے کچھ اور لکھ دیا، پھر نئے جان کھلے کچھ اور لکھ دیا، تو آپ جب کسی بھی فن کو پڑھتے ہیں اس میں آپ مشغول ہوتے ہیں
جی،
تو آپ کا جو ملکہ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے
جی،
علم نور ہے نا
جی،
جان کھلتے ہیں، پھر ایک ہوتے ہیں معرفت کے جان، اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں،
کیا بات ہے سبحان اللہ،
حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
رضی اللہ عنہ،
آپ کی کتاب ہے فتح الربانی،
واہ،
فتح کہتے ہیں شرح صدر کو
سبحان اللہ،
مثال کے طور پر ایک استاد ہے بڑا مشکل سبق بڑے آسان الفاظ میں سمجھا دے
جی،
تو کیا ہے کہ اس پر وہ مضمون وہ کنٹینٹ پوری طرح سے واضح ہو چکا ہے
جی،
خود ہی سمجھ میں نہ آئے تو بندہ کیا سمجھائے گا
جی،
تو فتح ایک خاص اصطلاح ہے صوفیہ کی کہ سینہ کھلا ہونا
صحیح،
اور ایک ولی اللہ کا
جی،
اور ایک غوث اعظم کا
سبحان اللہ،
مطلب اللہ کا سب سے بڑا ولی جو ہے
جی،
صحابہ کرام کے بعد بات ہو رہی ہے مخصوص تناظر میں سب سے قریب ہوگا
بے شک،
ان کی معرفت کا کیا عالم ہوگا
سبحان اللہ،
جب وہ قرآن پڑھتے تو بعض آیات کی انہوں نے تشریح کی، پھر
واہ،
ان آیات میں کیا کچھ ہے انہوں نے وہ بیان کیا
سبحان اللہ،
تو یہ ایک مثال ہے
جی،
بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر بعض اولیاء استقراق میں چلے جاتے ہیں،
اللہ اکبر،
جذب میں چلے جاتے ہیں، اتنی لذت اور سرور نے حاصل ہوتا ہے
جی
قرآن پڑھنے سے، اچھا فتح الربانی ایک جھلک ہے
جی،
حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے علوم اللہ کی معرفت کے جو علوم ہیں اس کے تعلق سے ایک جھلک ہے
جی،
انہوں نے سب کچھ نہیں لکھا، ہم کم کرتے ہیں زیادہ دکھاتے ہیں
جی،
ان کا معاملہ یہ نہیں ہے، میں نے ایک اور کتاب پڑھی امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی
رحمۃ اللہ علیہ،
ایک آیت مبارکہ ہے
جی
سورہ بقرہ کی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور،
سبحان
اللہ، امام جلال الدین سیوطی یہ آیت پڑھ کے جوش میں آ گئے ہوں گے،
اللہ اکبر،
اور جذب اور سرور کی نہ جانے کیا کیفیت ہوگی،
واہ،
کیا احساسات ہوں گے، پورا ایک رسالہ اس آیت کے امتیازات، اس آیت کے عجائبات،
کیا بات ہے،
فنی حسن، بلاغت، فوکس ان کا بلاغت ہی تھا
جی جی،
صرف اس ایک آیت کی انہوں نے تفسیر پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے
سبحان اللہ،
آپ چلے جائیں امام فخر الدین رازی کی طرف
جی،
ایسا لگتا ہے کہ انہیں لوگوں کی دقت کا اندازہ تھا کہ لوگ کتنا پڑھ پائیں گے
جی،
یا میں ایک ہی آیت کو لے کر بیٹھا
جی
تو تکمیل کیسے ہو پائے گی؟
جی
اچھا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ بھئی یہ آیت جو ہے نا بس یہاں کے بعد کسی اور نے تفسیر کی، آپ وصال فرما گئے تھے
جی،
یہ بھی ہے جی. پڑھیں آپ، معرفت کا جہان ہے کہ اس میں اللہ نے یہ بھی فرمایا تو یہ بھی نقطہ حاصل ہوا، تو یہ بھی کیفیت حاصل ہوئی. آپ جائیں امام قرطبی کی طرف،
سبحان اللہ،
دس سے کم تو عدد نہیں ملتا کہ اس آیت کے تحت دس نکات بیان کروں گا میں.
کیا ٹھیک
ہے، تو بات یہ ہے کہ ہر ایک
پڑھنے والے تک ہے،
ہر ایک کی معرفت، ہر ایک کی جستجو، ہر ایک کا سرور، ہر ایک کی کیفیت، ہر ایک کی منزل اور ہر ایک کی پرواز ایک جیسے نہیں ہوتی.
کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب، پڑھنے کے حوالے سے ہی جیسے ہماری بات چل رہی ہے، یہ تو آپ نے اس طبقے کی بات کی یا ان افراد ان ہستیوں کی بات کی، یعنی جو اپنے دور میں اللہ پاک کے یوں کہیں کہ جو قریب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والے، جب یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں پھر ان کے معانی کو، ان کے مطالب کو ترجمے
میں اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کی خدمت میں حاضر ہوا.
سبحان اللہ،
انتقال فرما گئے،
اللہ نے غیر کی رحمت فرمائے،
صاحب نظر،
واہ،
انہوں نے ارشاد فرمایا جی قرآن پڑھو،
اللہ
قرآن میں سب کچھ ہے.
کیا بات ہے،
ان کے الفاظ یہی تھے.
کیا بات ہے،
کہ قرآن میں سب کچھ ہے. ہوتا نہیں کہ بندہ جاتا ہے کسی کے پاس، کوئی وظیفہ بتا دیں، کچھ
جی
فلاں بتا دیں، تو مطلب میرے الفاظ نہیں تھے یہ، میں تو مطلب جی نصیحت کا کہا تھا
جی.
قرآن پڑھے، قرآن ہی میں سب کچھ ہے.
واہ،
تو قرآن جو پڑھتے ہیں انہیں اتنی برکات ملتی ہیں
جی.
بعض بزرگوں نے لکھا کہ جس بندے کی صبح کی ابتدا، دن کا آغاز
جی
تلاوت قرآن سے ہوتا ہے، تو اس کے پورا دن کوئی کام ہی نہیں رکتے.
کیا بات،
اور ہم نے آزمایا ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہمیشہ آزمایا ہے.
واہ،
آپ تلاوت کریں صبح کے آغاز میں
جی
تو دن میں سارے کام نمٹ جاتے ہیں.
کیا بات ہے،
برکت ہی برکت ہو جاتی ہے.
اب نسخہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو کہ اگر ویسے بھی لوگ پریشانی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یہ پریشانی، یہ کام اٹکے ہوئے ہیں، تو بڑا پیارا مدنی چینل کے ناظرین نسخہ بھی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت صبح کی ابتدا میں کر لیں، انشاءاللہ اٹکے کام بھی اللہ نے چاہا تو نکل جائیں گے. اچھا مفتی صاحب، جیسے ابھی یہ بات پڑھنے کے حوالے سے چل رہی ہے، تو کیا عام آدمی کے لیے کیا یہ کافی ہے کہ وہ ترجمہ پڑھ لے؟ جب وہ ترجمہ پڑھے گا تو اس کی کیفیت بھی، تو جیسے ابھی آپ کیفیت کی بات کر رہے ہیں کہ بزرگان دین کی کیا کیفیت ہوگی، تو عام آدمی جب پڑھے تو کیا ترجمہ وہ پڑھ لے تو اسے بھی وہ کیفیت مل جائے گی؟
دیکھیے، نور علی نور سے کوئی انکار نہیں کر سکتا
جی.
تلاوت پڑھنے کی اپنی اہمیت، تلاوت کرنے کی
جی
اپنا سرور
جی.
ترجمے کے ساتھ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جی، ترجمہ آپ نے پڑھا ہوا ہے یا ترجمے کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہے
جی،
جب آپ صرف تلاوت کرتے ہیں تو اس تلاوت کے ذوق میں اضافہ ہو جاتا ہے
جی.
اب رہی بات ترجمے کی
جی،
ہم ترجمے کے مخالف نہیں ہیں،
بے شک
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ترجمہ منکشف ہو جائے آپ پر. ترجمہ ایک کنٹینٹ ہے
جی،
جب اس کنٹینٹ کا مزید پس منظر سمجھتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے، میں آج آتے ہوئے تیاری کرتے ہوئے
جی
ایک لفظ کی تشریح دیکھی
جی،
سینے میں مطلب ایک عجب کیفیت تھی، اچھا ماشاءاللہ ایک لفظ کا یہ مانا.
کیا بات،
تو بات یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ترجمہ مزید کھل کے آپ کے دل و دماغ میں اترے
جی.
اب دو طریقے ہوتے ہیں، تراجم کے ساتھ حاشیے ملتے ہیں جی، جیسا کہ تفسیر خزائن العرفان
جی،
تفسیر نور العرفان جی، یہ دونوں حاشیے ہیں، بس صفحے کے سائیڈ میں چھوٹا چھوٹا کر کے ترجمے کو کھولا جاتا ہے
جی،
حقیقتاً یہ تفسیر نہیں ہے
صحیح،
مختصر یعنی حاشیہ کہتے ہیں بہت مختصر سی وضاحت کو. ایک ہوتی ہے تفسیر، جب بندہ تفسیر پڑھتا ہے تو مزید وضاحت اسے ملتی
جی
ہے. اب صرف ترجمہ پڑھ کے جو وضاحت ملی اور تفسیر یا حاشیہ پڑھ کر جو وضاحت ملی، اضافہ ہوا نا
جی،
وضاحت میں اضافہ ہوا.
بالکل،
ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی کہے گا یہ تو ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں. بات تو سمجھے
جی،
مقصد تو سمجھے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس نور کے اندر آپ پورے ڈوب جائیں
جی،
خالی آپ نور کی روشنی آپ پر پڑ رہی ہو تھوڑی بہت، اتنا نہ ہو
جی.
ٹھیک ہے، آپ نور میں نہا جائیں
جی،
نور نالا نور کا معاملہ ہو جائے. تو جب آپ تفسیر کے ساتھ ترجمہ پڑھتے ہیں تو تو قرآن فہمی میں اضافہ ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا
جی
تو جنہوں نے 20 جلدوں میں تفسیر لکھی, جنہوں نے 30 جلدوں میں تفسیر لکھی, جنہوں نے پوری زندگی تفسیر میں لگا دی, ہر صدی ہر دور ہر زبان میں تفسیری خدمات انجام دی گئیں, اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا یہی مقصد تھا نا کہ قرآن فہمی میں اضافہ ہو,
مزید اضافہ ہو جائے,
ٹھیک ہے, پیاسوں کی پیاس بجائی جائے.
جی
تو ترجمہ بھی فائدہ مند ہے, اس کو مزید وضاحت کے ساتھ پڑھنا وہ اور زیادہ فائدہ مند ہے.
اچھا مصعب, ترجمہ بھی ہم پڑھیں, قرآن پاک تفسیر بھی پڑھیں, لیکن اس کانسیپٹ کو ہم کس طرح کلیئر کریں؟ ایک بہت بڑا یہ لوگوں کی طرف سے ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کے ہدایت بھی ملتی ہے, قرآن پڑھ کے لوگ گمراہیت کی طرف بھی چلے جاتے ہیں, آپ اس کو کس تناظر میں لے کر چلیں گے؟
دیکھیے, ایک زمین ہے, اس زمین پر بارش کا پانی پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی کو مبارک پانی قرار دیا ہے, لیکن ایک زمین میں پڑا اس کی زرخیزی میں اضافہ ہو گیا,
جی
بیج ڈالا, فصل اگائی,
جی
اور ایک زمین ہے کلر والی,
جی
سیم زدہ, دلدلی زمین, جب یہ پانی اس زمین میں پڑے گا پہلے تھوڑی بہت سوکھی ہوگی,
جی
پانی پڑنے کے بعد اور زیادہ خراب ہو جائے گی.
صحیح,
پانی تو مبارک ہے,
پانی مبارک ہے,
ٹھیک ہے,
جی
بات یہ ہے کہ یہ جو دل ہے,
جی
اس دل کے اندر اگر کجی ہے,
کجی
فطور ہے, اس دل کے اندر نحست تاری ہو چکی ہے, من مانی تاری ہو چکی ہے.
جی
ایک بندہ تھا فیضی,
جی
اکبر بادشاہ کا درباری مولوی تھا.
اچھا,
فن اتنا تھا کہ اس نے قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی بغیر نقطوں کے.
اچھا,
اس تفسیر میں ایک بھی نقطہ نہیں.
اللہ اکبر,
آسان تھوڑی ہے, ایک لائن آپ نہیں بنا سکتے,
ایسے ہی ہے.
مطلب عام آدمی بہت پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے, بہت مہارت کی ضرورت ہوتی
جی
ہے, لیکن اس کی عقل پر فطور پڑا ہوا تھا.
اللہ اکبر,
یہ رہنے والا تھا راجستھان کا, ناگور کا.
صحیح,
وہاں کچھ علماء سے اس کی ٹسل تھی, اکبر کے دربار میں پہنچا, اس کو جگہ ملی, اس نے اکبر کو ورگلایا.
صحیح,
دین اکبری کی طرف راغب کرنے والا یہی فیضی تھا. اکبر بے دین ہو گیا, بے دینی پر اتر آیا.
صحیح,
اور اس کے دماغ پر فطور طاری ہو گیا. اور کہتے ہیں نا کہ الناس علی دین الملوک, اگر بادشاہ کے اوپر فطور اتر آئے, حکمران اگر خراب ہو جائیں تو پھر لوگوں میں خرابی بڑھ جاتی ہے,
بڑھ جاتی ہے خرابی.
حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ نے اکبر کی اس بے دینی کا مقابلہ کیا.
اللہ اکبر,
آج مجدد الف ثانی کا نام تو موجود ہے, فیضی کو کوئی نہیں جانتا,
فیضی کوئی نہیں جانتا,
اس کی تفسیر کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. آج قرآن کا علم جاننے کے باوجود وہ گمراہ ہوا,
گمراہ ہو گیا,
کیونکہ اس کے دل میں کجی تھی. بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں,
علم بھی کیسا کہ بغیر نقطوں
کے تفسیر لکھی اس نے.
اوہو,
لیکن آج کسی کے لائبریری میں اس کی لکھی ہوئی تفسیر موجود نہیں ہے. اللہ کے ولی کا نام موجود ہے,
واہ,
ان کی تعلیمات موجود ہیں, ظاہر بات وہ تعلیمات بھی اللہ کا دین
بے شک
لانے کے لیے تھی,
بے شک ایسی ہے,
اس پر مشتمل تھی, قرآن پر مشتمل, حدیث پر مشتمل تھی.
کیا بات,
ٹھیک ہے, ان کے نام لیوا تو موجود ہیں, فیضی کا جاننے والا کوئی نہیں ہے.
اچھا مصعب, ماشاء اللہ آپ جس طرح رہنمائی فرما رہے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے, ایک تھوڑا سا ہٹ کر سوال میں آپ سے کروں, کیا قرآن پاک میں عورتوں کا ذکر بھی ہے؟
کیوں نہیں ہے.
اچھا,
ٹھیک
ہے,
عورتوں کا ذکر ضرور ہے, لازمی طور پر ہونا ہے اور موجود ہے, کیونکہ انسان کا جب ہم نام لیتے ہیں
جی
تو انسان کے دو پارٹ ہیں نا,
جی
ایک مرد اور ایک عورت,
جی
ٹھیک ہے, جگہ جگہ موجود ہے. سورہ مریم
جی
سورت کا نام ہے,
بالکل,
سورہ نساء
عورتوں کے نام پر رکھی گئی,
عورت کا نام ہے
جی,
ایک جنس ہے عورت کی, نساء, ٹھیک ہے, ایک صنفی نام ہے. اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ ذکر ہے, ٹھیک ہے, ازواج مطہرات کا ذکر ہے
جی,
عورتوں کے پردوں کا ذکر ہے
جی,
عورتوں کی صفات کا ذکر ہے, بہت ساری جگہوں پہ عورتوں کا ذکر ہے.
اچھا مصعب, یہاں پر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جی اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال کر لوں آپ سے.
بالکل.
اچھا مصعب, ایک سوال یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں ایمان والوں کا ذکر ہے جا بجا, اے ایمان والو, اے ایمان والو, ایمان والیوں کا ذکر نہیں ہے, تو کیا یہ جو احکامات دیے گئے جیسے ایمان والو تم نماز پڑھ لو, روزے کا حکم ہے, تو کیا ایمان والیاں چونکہ آیا نہیں ہے تو یہ نکل جائیں گی اس حکم سے؟
دیکھیے, اسلوب جو ہے
جی
وہ ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے. آپ کسی بھی کلام کا معنی جو متعین کرتے ہیں وہ اسلوب سے کرتے ہیں.
بالکل.
یہ نہیں کہ آپ صرف ظاہر کو دیکھ کر کوئی مراد متعین کر لیں. اب آپ کے سوال میں ایک اور اضافہ کرتا ہوں.
صحیح.
دو مخلوق ایسی ہیں جو مکلف ہیں.
مکلف ہے
ٹھیک ہے
جی.
فرشتہ تو معصوم ہے
جی,
ہم ان کی بات نہیں کر رہے. انسان مکلف ہے
جی
اور جنات مکلف.
جنات مکلف ہیں.
اب آپ کا سوال یہ بھی آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو, اب یہاں کیا مراد ہے, جن مراد ہیں کہ انسان مراد ہیں؟
بالکل ایسی ہے,
کیونکہ بعض جگہ تو قرآن نے دونوں کا ذکر کیا ہے
جی.
ٹھیک ہے, بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات اسلوب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ ذکر کیا جاتا ہے
جی
اور وہ لفظ دیگر اصناف کو کور کر رہا ہو. تو مرد اور عورت کو اگر لیں تو مرد فوقیت رکھتے ہیں
جی,
تو مردانہ صیغہ لا کر بیان کر کے صرف جو ہے وہ ایک لفظ لا کے تمام افراد مراد لے لیے گئے
جی.
اس میں عورتیں بھی داخل ہیں, جنات بھی داخل ہیں. ورنہ جو ہے عقیم الصلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں جو نا وہ نماز نہ پڑھیں. وسجدو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت سجدہ نہ کریں. ورکاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں رکو نہ کریں. تو یہ زیادہ تر قرآن پاک میں جو سیگے آئے مردانہ سیگے آئے ہیں
جی.
اور ان مردانہ سیگوں کے اندر عورتیں بھی داخل ہیں
جی,
جنات اور جننی جو ہیں وہ بھی داخل ہیں
جی.
اچھا پھر خاص جو زنانہ سیگے ہیں
جی
کثیر مقامات پر موجود ہیں. صالحات, قانتات, مسلمات
جی.
بطور خاص جو ہے وہ عورتوں کا ذکر ہے. عورتوں کے تعلق سے بہت ساری جگہوں پہ جو زنانہ سیگے ہیں
جی
وہ موجود ہیں. عربی زبان جو ہے نا
جی
انگریزی کی طرح تنگ نہیں ہے,
تنگ نہیں ہے,
بہت وسیع ہے. انگریزی میں بولتے ہیں یو
جی,
ہاؤ آر یو
جی.
عربی میں سے نہیں بولیں گے
جی.
عربی میں مرد اگر ہوگا تو یو کے لیے الگ لفظ آئے گا, عورت اگر ہوگی تو یو کے لیے الگ لفظ آئے گا. یو واحد کو بولتے ہیں, جمع کو بولتے ہیں
جی.
عربی میں ایک ہوگا تو الگ لفظ آئے گا
جی.
دو ہوں گے تو یو کے لیے الگ لفظ آئے گا
جی.
دو سے زیادہ ہوں گے تو یو کے لیے الگ لفظ آئے گا. تو یوں عربی میں جو سیگے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں.
مفصل
اچھا آپ کی بات سننے سے پہلے
جی جی
آپ یو کو کیا کہیں گے, پردانہ سیگا کہ زنانہ؟
کیا کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب, دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے.
آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ ایک لفظ بول کے پورا جو جنس وہ مراد ہوتی ہے,
پوری جنس مراد,
مخاطب کوئی بھی ہو
جی, چاہے مرد ہو یا عورت ہو,
ٹھیک ہے نا, وہ مراد ہوتا ہے
جی.
تو یوں مردانہ سیگے بول کر بھی دونوں وصف مراد ہوتے
ہیں. کیا بات ہے, بڑے زبردست طریقے سے ماشاءاللہ آپ نے سمجھایا. اچھا مصعب, ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں, ویسے بھی سجدہ شکر بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی عبادت جیسے ہی تصور میں آتی ہے تو سجدہ جو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا ایک ذریعہ ہے, لیکن عبادت میں کچھ اور بھی تو کیفیات ہیں. ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں ہمیں کئی چند ایک مقامات پر سجدے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان مقامات پر آپ نے سجدہ کرنا ہے. تو یہ سجدہ, اس کی حکمت کیا ہے کہ صرف سجدے کا ہی حکم دیا گیا ہے؟
جو آپ سوال کر رہے ہیں آپ کی مراد میں سمجھ رہا ہوں
جی,
لیکن میرا ایک ویسے ایک سوال میں کر رہا ہوں
جی.
قرآن نے رکو کا بھی تو حکم دیا ہے اور کاڑو مار را کے تو صرف سجدے کا حکم نہیں دیا ہے. ہاں
رکو کھلتی ہے,
ایک اس سجدے کا حکم دیا ہے کہ جس کو فوری طور پر بجا لانا ہوتا ہے
جی.
سکت اللہ آپ نے سجدہ تلاوت پڑھی
جی
یا سنی
جی,
تو اب آپ نے فوری سجدہ کرنا ہے
فوراً,
ٹھیک ہے. اب اس فوری میں تھوڑا سا تھوڑی سی تفصیل ہے
جی.
اگر تو نماز کے دوران آپ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں, مطلب امام صاحب نے پڑھی اور آپ نے سنی ہے, تو جو حکم امام پہ وہ آپ پر ہے
جی,
ٹھیک ہے, تب تو فوری کرنا ضروری ہے
جی,
اس میں تاخیر کی اجازت نہیں ہے.
صحیح.
اب سوال یہ ہے کہ فوری کیوں
جی؟
دیکھیے حکم کی کئی اقسام ہیں. ہمیں کہا گیا نا کہ بھائی اقیم الصلاح,
نماز قائم کرو,
تو فجر کا وقت جب شروع ہوگا تو فجر کا جو حکم ہے وہ متوجہ ہوگا
جی,
زہر کے وقت میں زہر کا حکم متوجہ ہوگا, اس میں بھی وسعت کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک زہر پڑھ سکتے ہیں
جی.
یہ ہیں کم یا زیادہ توسیع رکھنے والے امور
جی.
اور ایک حکم ایسا بھی ہے جس کا مقصد ہے فوری تابع داری
جی,
فوری اطاعت. تو یہ ایک اظہار بندگی ہے.
واہ.
کہ بندے اللہ کا حکم سنتے ہیں اور فوری حکم بجا لاتے ہیں.
واہ.
تو اللہ تعالیٰ نے بندگی سکھائی ہے.
کیا بات.
اللہ تعالیٰ نے اطاعت سکھائی ہے. تو یہ جو سجدے ہیں یہ ہمیں اللہ کی اطاعت سکھاتے ہیں کہ توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے
جی,
ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان میں تاخیر کی بالکل اجازت نہیں ہوتی
جی.
اچھا نماز کے علاوہ جو پڑھی یا سنی تو واجب تو ہو جائے گا، لیکن اب یہ ہے کہ اس میں تاخیر اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے ذمے پر باقی رہے گا، گناہگار تو نہیں ہوگا لیکن اس کو ادا کر لینا چاہیے،
ادا کر لینا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، قرآن پاک اللہ پاک کی لاریب کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام، مفتیان کرام اس کے لیے بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اچھا اس پر بیانات بھی کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے
جی،
ایک ذمہ بندوں پر بھی تو ہے نا،
بندوں پر بھی ہے،
ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے کا حکم قرآن نے دیا ہے،
بالکل
ٹھیک ہے، قرآن میں تدبر کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے،
بالکل،
تذکر کا حکم قرآن نے دیا ہے
جی،
قرآن سیکھنے کا حکم قرآن نے دیا ہے
جی،
نماز میں قرآن پڑھنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، نماز میں قراءت فرض ہے۔ علماء کا جو تگدو ہے وہ ہے تعلیم،
تعلیم
کہ ایک بندہ جو ماں کے پیٹ سے بغیر کچھ سیکھے آیا ہے وہ کوئی چیز کیسے سیکھے گا،
بالکل،
کوئی دنیا کا ایسا علم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے مت سکھاؤ، خود ہی سیکھ لے گا بندہ، ٹھیک ہے، ایک مچھلی ہے کہ جو بچہ پیدا کرتی ہے اور وہ تیلنا شروع کر دیتا ہے، یہ تو اس کی ایک فطرت ہے
جی،
جس طرح انسانوں کا بچہ پیدا ہوتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے، اس کی ایک فطرت ہے
جی،
لیکن علم جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے، یہ علم کی فطرت ہے، کسب سیکھنا، تگودو، محنت، یہ علم اور فن کی فطرت ہے۔ تو جب قرآن پڑھنا ہے تو بغیر سیکھے کیسے پڑھیں گے، جب قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، اس کے معنی کا علم حاصل کرنا ہے، اس کی تشریح حاصل کرنی ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے تو بغیر سیکھے بغیر سکھائے کیسے حاصل کریں گے، پھر سب کچھ کتابوں میں ہو
جی،
کتاب پڑھانے والا بھی تو چاہیے
جی،
ٹھیک ہے، تفسیر کی کتاب تو ہے بے شک اردو میں
جی،
سارے لوگوں کے اذانے جیسے تو نہیں ہوتے نا،
ایسے ہی ہے،
ایک وہ ہے کہ جس نے پڑھ پڑھ کے رسوخ حاصل کیا ہے
جی،
معنی مفہوم بیان کرنے میں قادر ہے۔ تو علماء کی تگو دو کا ایک بڑا حصہ متعلق ہے تعلیم و تربیت کے،
تعلیم و تربیت کے،
درس و تدریس کے۔ اب قرآن پاک یاد کرنا، ٹھیک ہے، قرآن پاک یاد کرنا ایک سنت کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے
جی،
کہ بھئی جب تراویح میں آپ قرآن پڑھیں گے
جی،
قرآن حفظ ہوگا تو پڑھیں گے نا،
ایسے ہی ہے،
ٹھیک ہے، وہ ایک فریضے کے لیے ہے
جی۔
پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی جو مشیت ہے
جی،
کہ قرآن محفوظ رہے گا، کس طور پر محفوظ رہے گا، محفوظ تو رہے گا
جی،
کس طور پر محفوظ رکھا جانا اللہ کی مشیت ہے
جی،
بھائی عین ممکن ہے کہ قرآن سینوں میں رہے، حافظ بنتے رہے، بنتے رہے، کوئی قرآن میں گڑبڑی نہ کر سکے
جی،
یہی اس کی حفاظت کا سبب قرار دیا گیا ہو
جی،
ہوتا ہے نا کہ بعض چیزیں جو ہیں ان کے اسباب بھی مقرر کیے جاتے ہیں،
بالکل،
اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، غذا کو انسان کی حیات قرار دیا گیا ہے کہ نہیں
جی، بالکل،
مطلب ایک انسان نہ کھائے
کیسے زندہ رہے،
قرآن نے کہا ہے نا کہ بھائی مردار کھانے کی اجازت ہے،
مردار کھانے کی
حالت استرار میں،
استرار
جب کوئی بھوک سے مر رہا ہو، جس مردار کو خود قرآن نے حرام قرار دیا
جی،
وہی اس کیفیت میں قرآن حلال قرار دے رہا ہے
جی،
مجبوری میں تو اس لیے قرار دے رہا ہے کہ غذا ضرورت ہے، اعلیٰ درجے کی ضرورت ہے
جی،
تو اللہ نے غذا پر انسان کی حیات کو موقوف رکھا ہے
جی،
ہم اللہ کی مشیت، مراد، اس کی تفصیل نہیں جانتے
جی،
لیکن یہ بھی تو ایک حفاظت کی ایک صورت ہے
جی،
کہ لوگ یاد کر رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے
اس کو ختم کرنے کی، تحریف
تبدیلی کرے،
بالکل
گڑبڑ کرے
جی،
تو جب تک یہ سیکھنے سکھانے والے برقرار رہیں گے، سیکھنے سکھانے والے کون ہیں
جی،
چوکی دار ہیں
جی، واہ
یہ چوکی دار ہیں،
بالکل
یہ قرآن کی ناموس کے چوکی دار ہیں، یہ عظمت الہی کے چوکی دار ہیں، یہ ناموس رسالت کے چوکی دار ہیں، یہ ختم نبوت کی عظمت کے چوکی دار ہیں، کوئی ڈھاکہ نہ مارے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو درس و تدریس جاری رکھنے والے، ان کی ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ چوکی دار بھی ہیں،
چوکی دار ہیں، واہ۔ اچھا مصب، ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے، جیسے میں ابھی کل ہی کی بات ہے، کہیں بات ہو رہی تھی، کچھ دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ سوال کر رہے تھے کہ کیا قیامت میں، قرب قیامت میں، جیسے ان کا ایک ذہن تھا کہ قرب قیامت میں قرآن اٹھا لیا جائے گا، اچھا اس اٹھانے سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ قرآن جیسے ہم رات کو بند کریں گے اور صبح جب قرآن کھولیں گے تو صرف خالی ورق ہوں گے، حروف اٹھ جائیں گے، آسمان کی طرف چلے جائیں گے، اس کی کیا حقیقت ہے؟
دیکھیے یہ مضمون بہت ساری صحیح احادیث سے ثابت ہے،
صحیح
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پر ایک رات ایسی آئے گی کہ مصحف اور کسی کے دل میں کوئی آیت پاک نہیں بچے گی.
اللہ اکبر.
یعنی مصحف جو بائنڈنگ میں قرآن پاک
میں ہوتا ہے
اس کے نقوش اٹھا لیے جائیں گے.
اللہ اکبر.
سینوں میں بھی کچھ ہوگا تو وہ بھی معاف کر دیا جائے گا.
اللہ اکبر.
ایک اور روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو قبل اس کے کہ اسے اٹھا لیا جائے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے قرب قیامت کے اندر ایسا معاملہ ہوگا.
مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے قرآن پاک کے حوالے سے سنا. قرآن پاک کا علم حاصل کرنا یہ بھی ایک پورا ایک یوں سمجھے کہ ایک جہان ہے. قرآن پاک میں غوطہ زن ہونا, اس کے معانی کو, اس کے مطالب کو سمجھنا یہ بھی ایک فن ہے, ایک جہان ہے. اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی ایک جہان ہے, اس کی بھی منزلیں ہیں, اس کے بھی درجات ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک قرآن پاک پڑھنے, سیکھنے, سمجھنے کے درجات میں ہمیں ترقی عطا فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
علم روشنی بلندیوں کا راستہ ہے, جہالتوں کی ظلمت